أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
یہ مہینہ محرم الحرام ہے جس کی بہت سی فضیلتوں کا احادیث میں اور اسلامی لٹریچر میں ذکر ملتا ہے، لیکن اس موقع پر آج کے خطبے میں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آپ کی آل سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رشتہ ہے جس رشتے سے ہمارا خدا سے رشتہ بنتا ہے، بس آپ کی اولاد سے اس تعلق کا قائم نہ رہنا یا اولاد سے کسی قسم کا بغض ان دونوں رشتوں کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد وہ اولاد نہیں تھی جس نے اپنا روحانی تعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے قائم نہ رکھا، بلکہ وہ اولاد تھی جس نے اس تعلق کے تقاضوں میں اپنی جانیں دے دیں اور عظیم ترین قربانیاں پیش کی۔ بس اس پہلو سے وہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، حقیقت میں اس کے دل میں محمد رسول اللہ کا بغض ہے اور اسلام کا بغض ہے، اور اس کی کوئی نیکی حقیقی نیکی نہیں کہلا سکتی۔ یہ ایک طبی حقیقت ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے محبوب سے بھی محبت ہو، جس سے محبت ہو اس سے جو محبت کرتے ہیں ان سے بھی تعلق قائم ہو، اور یہ دونوں باتیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور مقدس بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد کو نصیب تھی۔ ان سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو محبت تھی اور وہ حضرت محمد رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اور پھر یہ خونی تعلق بھی تھا، اس لیے کسی مسلمان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے دوری تو درکنار، اس کے وہم میں بھی یہ بات داخل ہو کہ میرا ان سے کسی قسم کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک گہری خود بے ساختہ محبت حقیقت میں اس کی ایمان پر گواہ ہوگی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار پر یہ محبت ایک ایسی پختہ اور دائمی گواہی دے گی کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس کے برعکس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے محبت کرنے والوں اور محبوبوں کا ذکر تو محبت سے کیا جائے، مگر ان کا جن کا خونی رشتہ نہ بھی تھا مگر خونی رشتوں سے بڑھ کر انہوں نے اپنی جانیں آپ پر نثار کی، ان کا بغض سے ذکر کیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو ایسے شخص کے ایمان کے خلاف یہ گواہی بھی بہت مضبوط اور ناقابل تردید گواہی ٹھہرے گی۔ بس حقیقی اور سچی بیچ کی راہ وہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے جس رنگ میں بھی تعلق باندھا کا خون کا رشتہ تھا یا نہ تھا، اس سے تبھی بے ساختہ دل میں پیار پیدا ہو، یہ سچی علامت ہے انسان کے ایمان کی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی وابستگی کی۔ آج عالم اسلام نہ جانے کن اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کہ یہ دو محبتیں آپس میں پھٹ چکی ہیں اور ان دونوں کو ایک گھر میں جگہ نہیں نصیب۔ وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وشاق اور ان فدائیوں کا نفرت اور بغض سے ذکر کرنا بھی جزء ایمان سمجھتے ہیں، جن کا ان معنوں میں خونی رشتہ نہیں تھا جن معنوں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا رشتہ تھا، یہ آپ کی اولاد کا تھا۔ اور اس طرح محبت میں زہر گھول دیتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو صحابہ کرام کی عزت بلکہ گہری محبت اور عقیدت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ محرم کے دنوں میں شیعوں کے خلاف حرکت کرنا اور ان کی مجالس کو تحس درہم برہم کرنا، ان کے جلوسوں میں مخل ہونا، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور وہ رشتے جو باہم جوڑنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتے تھے، کر سکتے تھے، جو تمام عالم اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کرنے میں ایک بہت ہی مضبوط کردار ادا کر سکتے تھے، ان کو اکٹھا کرنے کی بجائے باہم تفریق کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس محرم کے دن وہ دن نہیں ہیں جن میں یہ کہا جا سکتا کہ آج اہل بیت کی قربانیوں کی یاد میں تمام عالم اسلام اکٹھا ہو گیا ہے اور پہلی سب نفرتیں مٹ چکی ہیں، کوئی فرقے کی تفریق باقی نہیں رہی۔ آج اس محبت کے صدقے ہم ایک دھات پر ایک جان کی نذرانے لیے ہوئے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ عجیب بات اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ ذکر سنتے ہیں کہ محرم آ رہا ہے، سخت خطرات ہیں، بڑی دشمنیاں ہوں گی، گلیوں میں خون بہیں گے، سر پٹول ہوگی، ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں گی، اور اسلام کے دو بڑے حصے یعنی شیعہ اور سنی اگر اس عرصے میں گزشتہ محرم سے اب تک قریب آ بھی گئے تھے تو پھر دوبارہ ایک دوسرے سے ایسا پھٹیں گے کہ وہ نفرتوں کی یاد آئندہ محرم تک باقی رہے گی۔ اس لیے حکومتوں کے الرٹ ہو رہے ہیں، بعض جگہ فوجوں کو بلایا جا رہا ہے، بعض جگہ پولیس کے ریزرو کو حرکت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہایت خطرے کے دن ہیں۔ محبت سے خطرے ہیں؟ کیسے خطرے ہیں؟ محبت تو خطروں کو مٹا دیا کرتی ہے، محبت تو خطروں کے ازالے میں کام آتی ہے۔ بس دونوں جگہ محبت میں کوئی جھوٹ شامل ہو گیا ہے، دونوں جگہ نظریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں اور حقیقت حال کو دیکھنے سے کلیتاً آری ہو چکی ہیں، ورنہ یہ ناممکن تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے صحابہ، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے درمیان ایسی پھٹ جاتی کہ گویا ایک سے وابستگی دوسرے سے نفرت کے ہمانہ ہو جاتا ہے، ایک سے نفرت دوسرے کی محبت کے مترادف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے محمد رسول اللہ کی محبت میں تو کوئی جھوٹ نہیں، ان محبت کے دعویٰ کرنے والوں میں ضرور جھوٹ ہے جو اس محبت کو یہ رنگ دیتے ہیں۔ بس میں تمام عالم اسلام کو ان احمدیوں کی وساطت سے جو اس خطبے کو سن رہے ہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس پیغام کے یہ محرم کے دنوں کو آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ دلی محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا کریں، اور سنیوں کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں خواہ ان کی رسمیں پسند آئیں یا نہ پسند آئیں، ان کے محبت کے اظہار میں کسی طرح مخل ہوں، ان پر پتھراؤ کریں، ان پر گولیاں چلائیں، ان پر گالیوں کی بارش کریں، یہ کیا انداز ہے محبت کے؟ یہ تو دلوں میں گھٹی ہوئی اور گھولی جانے والی نفرتیں ہیں جو اول ابل کر باہر آ رہی ہیں۔ بس جب تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اور آپ سے سچی محبت کو تمام امت کو باہم باندھنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس وقت تک امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. سب ہی حضور کی محبت کا دعویٰ کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت تعلیم دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 72 حصوں میں امت کو تقسیم کر گیا اور آج تک ان کو ہوش نہیں آئی. بس جماعت احمدیہ کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام اس رنگ میں امت کو دوبارہ دینے کی ضرورت ہے جس رنگ میں پہلی بار دیا گیا تھا. قرآن کریم نے جو دلوں کے باندھنے کا ذکر فرمایا ہے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ دلوں کے باندھنے کا ذکر فرمایا ہے, اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی کی محبت نے ایک دوسرے کے دشمن قبائل کو یکجان کر دیا تھا. وہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے وہ بھائیوں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر جان نثار کرنے والے دوست بن چکے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نکال کر اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا, ناممکن دکھائی دیتا ہے. بس اگرچہ محمد رسول اللہ نے خود بالارادہ ایسا کام نہیں کیا, مگر اللہ نے آپ کی ذات میں آپ کی نعمت میں ایک ایسی غیر معمولی کشش رکھ دی تھی کہ ناممکن تھا کہ لوگ آپ کے ذات پر ایک مرکز کی حیثیت سے جمع نہ ہو جائیں. اس مرکز مدینہ نہیں تھا, مرکز محمد رسول اللہ تھے. مرکز مکہ نہیں تھا, مرکز محمد رسول اللہ تھے. جہاں کہیں آپ جاتے تھے وہیں مرکز منتقل ہوتا تھا. آپ بیٹھتے تھے تو اسلام کا مرکز آپ کی ذات میں بیٹھتا تھا, آپ اٹھتے تھے تو اسلام کا مرکز آپ کی ذات میں اٹھتا تھا. اور یہی وہ نقطہ تھا جو صحابہ کے عشق نے ہمیشہ کے لیے ہم پر حل کر دیا کہ محمد رسول اللہ کی مرکز سے محبت اور آپ کی ذات میں اکٹھے ہونے کا نام ہی اسلامی عبادت ہے. اور یہی توحید کا پیغام ہے جو آج ہمیں سب دنیا کو دینا ہے, مگر محمد رسول اللہ کی امت کو تو پہلے دینا ضروری ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اس امت کا حق ہے کہ انہیں دوبارہ عزمن گزشتہ کی یاد دلا کر ان زمانوں کے واسطے دے کر جن زمانوں میں محمد رسول اللہ کی اولاد بھی تھی, آپ کے صحابہ بھی تھے اور کسی کے دل پھٹے ہوئے نہیں تھے. وہ تمام صحابہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیکھتے تھے تو ان کی محبتیں عشق اور فدائیت سے ان پر پڑتی تھیں. ان کے ذکر دیکھو کیسے کیسے پیار سے حدیثوں میں محفوظ کیے گئے, کس طرح صحابہ ان کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھتے تھے, نماز میں جب سجدوں میں جاتے تھے تو اس طرح پیار سے ان کو اتار دیا کرتے تھے, کس طرح ساتھ کھیلتے اور حرکت کرتے اور لاڈ اور پیار کرتے ہوئے دیکھتے تھے. اور یوں لگتا تھا کہ تمام صحابہ کی آنکھوں میں دل پگل پگل کر آ رہے ہیں. اس طرز بیان بتاتی ہے کہ غیر معمولی عشق تھا. بس وہی اہل بیت ہیں, وہی صحابہ ہیں. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمہیں کیا جنون کودا ہے کہ انہی اہل بیت اور انہی صحابہ کو ایک دوسرے سے دل پھاڑنے کے لیے استعمال کرنے لگے. وہ تو محبتوں کے پیغمبر تھے, عشق کے سمندر تھے, تم نے انہیں نفرتوں کے سمندر میں تبدیل کر دیا ہے. بس آج امت محمدیہ کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ امت محمدیہ کہلانے کی مستحق نہیں رہے گی. ابھی چند دن تک آپ دیکھیں گے کہ محرم کے جلوس کراچی میں بھی نکلیں گے, خیرپور میں بھی نکلیں گے, ملتان میں بھی نکلیں گے, بہاولپور میں بھی اور لاہور وغیرہ میں بھی, اور ہر جگہ غیر معمولی طور پر پولیس کی طاقت دو نفرت کرنے والے سمندروں کے بیچ میں دیوار کی طرح حائل ہو, اور پھر وہ یبغیان ہوں گے, وہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کریں گے اور ان دیواروں کو توڑ کر ان کی نفرتیں پھلانگتی ہوئی دوسرے کے امن کو پارا پارا کر دیں گی اور ان کی زندگیوں کو زہر آلود کر دیں گی. یہ کیا دن ہیں اور ان دنوں کے کیا تقاضے ہیں اور یہ کیا حرکتیں ہیں جو ان دنوں میں کی جا رہی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر جن پر یہ ظالم ملا یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے نہ اہل بیت کی عزت کی نہ صحابہ کی, ان کی اہل بیت کی عزتیں اور ان کی صحابہ کی عزتیں تو ہر روز برسر عام گلیوں میں پھرتی ہیں, اور جو کچھ کسر رہ جاتی ہے وہ محرم کے دنوں میں تشت ازبام ہو جاتی ہے, کچھ بھی لکا چھپا باقی نہیں رہتا. مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے عشق میں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ تحریریں ہیں ان پر مہریں لگائی گئی ہیں، ان پر تالے لگا دیے گئے ہیں، جو عشق کے اظہار ہیں انہیں اجازت نہیں کہ وہ گلیوں میں کھل کر نکلیں، جو نفرتوں کے پیغام ہیں وہ گلیاں ان کی ہیں، وہ ذہن ان کے ہیں، جب چاہیں جس طرح چاہیں نفرتوں کے اظہار جس ملک میں چاہیں کرتے چلیں۔ یہ بڑا ظلم ہے، یہ خودکشی ہے۔ بس آج کے خطبے کے لیے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند تحریریں چنی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہی آج امت کا علاج ہے کہ ایک ہی زبان سے، ایک ہی منہ سے صحابہ کے عشق کے قصے بھی بیان ہوں اور اہل بیت کے عشق کے قصے بھی بیان ہوں، تاکہ پھر امت ان دو پاک ذرائعوں سے ایک ہاتھ پر اکٹھی ہو جائے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، اور وہی مرکزیت اسلام کو دوبارہ نصیب ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین کو رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا تھا۔ یہ وہ عبارت ہے جس کو لے کر مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو امام حسین کے خلاف کیسی سخت زبان استعمال کی، رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا تھا، کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شمار نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت پوری پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگلے فقرے میں یہ فرمایا ہے کہ آیت خاتم النبیین بتا رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی فرد کا بھی باپ نہیں ہے، کسی مرد کا بھی باپ نہیں ہے۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین ہی نہیں، صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جسمانی طور پر محمد رسول اللہ کا بیٹا ہو، اور ہر ایک وہ ہے جو روحانی طور پر آپ کا بیٹا بن سکتا ہے۔ بس یہ تفریق دور کرنے کے لیے ایسا عظیم نقطہ امت محمدیہ کے سامنے پیش فرمایا کہ تم خون کے رشتے سے ابنیت کی باتیں چھوڑ دو، کیونکہ قرآن کریم نے ہر رشتے سے ابنیت کی باتیں ختم کر دی ہیں سوائے روحانی رشتے کے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول کا رشتہ سب سے برابر کا رشتہ ہو جاتا ہے، اور اس رشتے میں جو روحانی بیٹا بنے گا اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور جو روحانی بیٹا نہیں بنے گا اسے ظاہری تعلق بھی اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ وہ مضمون تھا جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور ان مولانوں نے کیسے کیسے ظلم کے ساتھ ہاں حضور مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ غلط باتیں منسوخ کی کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو صحابہ کی بھی کوئی، آپ کے دل میں نہ صحابہ کی عزت تھی نہ اہل بیت کی تھی۔ اب میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے نزدیک اہل بیت کا کیا مقام تھا اور صحابہ کا کیا مقام تھا۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اور امام حسین کے اصل مقام اور درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے۔ اب عیسیٰ اور امام حسین کا کیا جوڑ ہے؟ نبیوں میں اپنی جان کی عظیم قربانی پیش کرنے میں عیسیٰ کو ایک عجیب مرتبہ اور عجیب مقام حاصل تھا۔ نبیوں میں وہ ایک منفرد مقام ہے جو محمد رسول اللہ سے پہلے گزرے ہیں، جس طرح جس شان کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے حق کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے اور صلیب کی اذیتیں قبول کی ہیں۔ بس دیکھیں ایک عارف باللہ کا کلام کس طرح ان باتوں کو جوڑتا ہے جس طرف ایک ظاہری نظر رکھنے والے کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں عیسیٰ اور امام حسین کے اصل مقام و درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے، کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ وہ امام حسین کو سجدہ کریں مگر وہ ان کے رتبہ اور مقام سے محض ناواقف ہیں، اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں مگر وہ ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں، اور ہم ہرگز یہ باتیں تحقیر سے نہیں کہہ رہے، ان کی تحقیر مراد نہیں بلکہ امر واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مسیح کا جو حقیقی مرتبہ میرے دل پر روشن ہوا ہے اور حسین کا جو حقیقی مرتبہ میرے دل پر روشن ہوا ہے وہ ان کے سجدہ کرنے والوں کے دلوں پر بھی روشن ہے، اور سجدہ کرنا خود بتاتا ہے کہ مقام سے بے خبر ہے۔ بس اسی فقرے میں اپنے کلام کی تائید میں ایک محکم دلیل بھی داخل فرما دی، وہ شان کیا ہے، فرماتے ہیں میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تبا دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن مانوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ مانے اس میں موجود نہ تھے۔ یہ ہے اعلان حق، کوئی پرواہ نہیں کہ سنی اس پہ خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، اہل تشیع میں شامل نہیں تھے، اور امام تو در حقیقت دونوں سے بالا تھا کیونکہ آپ نے حکم عدل کے طور پر دونوں کے درمیان فیصلے کرنے تھے۔ بس آپ دنیا کے خوف سے بالکل مستغنی اور بالا تھے۔ فرماتے ہیں یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن مانوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ مانے اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی سہل امر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یزید کے متعلق یہ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر و مطہر تھا اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف ہے، اور زبان ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ ایک سچے دل کی آواز ہے جو بے ساختہ اور بلا تکلف دل سے بلند ہو رہی ہے۔ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اس امام کا تقوی اور محبت اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس شخص کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیں عملی رنگ نے اس مضمون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ زبان کے دعووں کی بات نہیں ہو رہی، زنجیروں سے سینہ کوبی کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہے جو عمل سے اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے عمل سے اس کی محبت کو سچا ثابت کر دیتا ہے، یعنی حسین کے رنگ اختیار کرتا ہے، وہی سنت اپنا لیتا ہے جو حسین کی سنت تھی۔ فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی کے طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ایمان، اخلاق، شجاعت یعنی بہادری، تقوی یعنی خدا خوفی، اور اپنی بات پر صبر کے ساتھ قائم ہو جانا، اور کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا یعنی استقامت، اور محبت الہی کی تمام نقوش اپنے دل پر منعقد کرتا ہے اور انہیں اپنا لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک صاف آئینہ ایک خوبصورت انسان کا نقش اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہ اپنے اندر لے لیتا ہے کہ الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، اب میں نے وہی دہرائے ہیں مسیح علیہ السلام کے الفاظ اس فکرے کے شروع میں تھے۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں،
کون جانتا ہے ان کی قدر مگر وہی جو انہی میں سے ہے، جو ویسا ہی دل رکھتا ہے، ویسا ہی محبت الہی میں وہ پاک اور صاف کیا گیا ہے اور محبت کی آگ میں جلایا گیا ہے، وہی ہے جو ان لوگوں کے حالات کو جانتا ہے، ان کے تجارب سے واقف ہے، غیر کی آنکھ باہر سے دیکھنے والی اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتی، دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی۔ اب دیکھیں کیسا عظیم نقطہ ہے، اور یہ محبت اور معرفت کی آنکھ سے ہی دکھائی دیتا ہے، یہ مجلسوں میں پڑھا جانے والا نقطہ تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ سارے سالوں کے 100 سال کے شیعوں کے ماتم ایک طرف اور یہ فکر ایک طرف، کیسی حقیقت کی روح پر انگلی رکھ دی ہے۔ اس کی شہادت کی یہی وجہ تھی کہ حسین شناخت نہیں کیا گیا، مگر افسوس کہ جیسا وہ کل شناخت نہیں کیا گیا تھا، ایسا آج بھی شناخت نہیں کیا گیا، ورنہ حسین کے نام پر محمد رسول اللہ کے اس شاخ سے نفرتوں کی تعلیم نہ دی جاتی، اور محمد رسول اللہ کے اس شاخ حسین کا عذر رکھ کر ان کے سے محبت کرنے والوں سے نفرت کی تعلیم نہ دیتے۔ بس شناخت کا جہاں تک معاملہ ہے، خدا کے پیارے، تو بعض دفعہ نہ اپنے وقت میں شناخت کیے جاتے ہیں نہ بعد میں شناخت کیے جاتے ہیں، مگر وہی ان کو شناخت کرتا ہے جو ویسا دل رکھتا ہے، ویسا مزاج اس کو عطا ہوتا ہے، ویسی فطرت ودیت کی جاتی ہے، وہی ہے جو حقیقت میں شناخت کا حق رکھتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جاتی۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بڑے بڑے اشراق پیدا ہوئے، ہر نبی کے وقت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ اشراق پیدا ہوئے، مگر مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قومی طور پر بڑی تعداد میں بہت بعد میں آنے والے محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یا ان کے مزاج کے لوگ جو اس برگزیدہ کی زندگی میں اس زمانے میں ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں پہچانتے۔ اور یہ حقیقت ہے، قرآن کریم نے اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے تعلق رکھنے والی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم وہی ہو جس نے موسیٰ کو اذیتیں دی، تم وہی ہو جو زمانے میں نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو 2000 سال بعد پیدا ہوئے تھے، وہ کیسے ہو گئے؟ مراد یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تمہاری سرشت ایسی ہے، اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو وقت کے مقدس انسان کو پہچان نہ سکتے، اور ضرور اس کی دشمنی اور اس کی جان کے در عزت اور جان کے درپے ہو جاتے، اس کی دشمنی میں اس کی عزت اور اس کی جان کے درپے ہو جاتے، لیکن اب تم اس کی محبت کی باتیں کرتے ہو۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب برگزیدہ لوگوں کی زندگی میں اس وقت سے حصہ پاتے ہیں تو کبھی ان کو پہچان نہیں سکے، اور جب وہ وفات پا جاتے ہیں، ویسے کسی وجہ سے ان سے دور ہٹ جاتے ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، اس وقت پھر یہ ان کی محبت کے گیت گاتے ہیں، ان کے نام کو اچھالتے ہیں۔ غرض یامر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے، یہ حسین رضی اللہ عنہ کی یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف ان کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کو دشمن ہے۔ جو شخص مجھے برا کہتا ہے، اعلان تان کرتا ہے، اس کے عوض میں کسی برگزیدہ اور محبوب الہی کی نسبت شوخی کا لفظ زبان پر لانا سخت معصیت سمجھتا ہوں۔ فرمایا جو مجھے برا سمجھتا ہے، مجھ پر لان تان کرتا ہے، اس کا بدلہ میں معصومین سے نہیں لیتا، اور شوخی کے طور پر ان پر اپنا غصہ اتارنا ایک سخت لعنت کی بات سمجھتا ہوں، سخت گناہ سمجھتا ہوں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمت الہدا تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، ہدایت کے اماموں میں سے تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، خون کے لحاظ سے بھی آل تھے اور روحانی وراثت کے لحاظ سے بھی آل تھے. لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلی قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے. تعجب کہ وہ اعلی قسم امام حسن اور حسین کے آل ہونے کی، اور اس کے آل ہونے کی جس اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر نہیں کرتے، اور ایک فانی رشتے کو بار بار پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ نقص ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت رکھنے والوں کے تعلق میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اس پہلو سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ان دونوں کا مرتبہ، جس کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روحانی طور پر بہت اعلی مراتب پر فائز کر فرما دیا، وہ روحانی تعلق کی بنا پر تھا، نہ کہ جسمانی رشتے کی بنا پر. آپ نے فرما دیا سے مراد یہ ہے آپ نے ان کے اعلی مراتب کی نشاندہی فرمائی اور ان کی شان میں بہت ہی پاکیزہ اور مقدس خیالات کا اظہار فرمایا. ان کو ان اعلی مراتب پر فائز تو خدا نے فرمایا تھا، مگر محمد رسول اللہ کی زبان سے ہم نے اس کا ذکر سنا. اس لیے آپ جب کہتے ہیں کہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، تو بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، ورنہ حضرت محمد رسول اللہ اپنی طرف سے تو کسی کو سردار بہشت نہیں بنا سکتے تھے. تو آپ کی نظر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے روحانی مراتب پر تھی، ہرگز اس بات پر نہیں تھی کہ چونکہ میری بیٹی کی اولاد سے پیدا ہوں گے، بیٹی کی اولاد میں سے ہوں گے یا بیٹی کی پشت سے پیدا ہوں گے، اس لیے یہ سردار بہشت ہے. بس ان کا سرداران بہشت ہونا بتاتا ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی ورثہ پایا ہے. آپ فرماتے ہیں اس اعلی بات کا ذکر تم نہیں کرتے، اور محرم کے مقام پر یا ویسے مجالس میں خونی رشتے کی باتیں کرتے چلے جاتے. اگر ایسا کرو گے تو دوسرے روحانی ورثہ پانے والوں کی طرف بھی محبت کی نگاہ پڑے گی، نفرت کی نگاہ ان پر نہیں پڑ سکتی. یہی وجہ تفریق ہے، یہی بیماری ہے جس کی نشاندہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی اور جس طرف اب توجہ کرنا ضروری ہے. تمام شیعوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنی مجالس میں جتنا چاہے محبت کا اظہار کریں، مگر اگر روحانی تعلق سے ایسا کریں تو پھر وہی روحانی تعلق کی باتیں ان کو حضرت ابو بکر سے بھی محبت پر مجبور کر دیں گی، حضرت عثمان سے بھی محبت پر مجبور کر، حضرت عمر سے بھی محبت پر مجبور کر دیں گی. تمام صحابہ کے لیے ان کے دل میں محبت کے سوا اور کچھ نہیں رہے گا. لیکن چونکہ جسمانی رشتے پر زور دیا جاتا ہے، اور اس پہلو سے صحابہ کو کلیتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا دکھایا جاتا ہے، وہ ایک الگ قوم ہے جس کا آپ سے اور آپ کے مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ نفرتیں رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں جاگزی ہوئیں اور پھر بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ بغض صحابہ ان کے ایمان کا حصہ بن گیا، اور اس نے پھر یہ رد عمل دکھایا کہ سنیوں میں بھی سپاہ صحابہ جیسی چیزیں پیدا ہوئیں جن کے اعلی مقاصد میں شیعوں کا خون بہانا اس طرح داخل ہو گئے جیسے اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد صحابہ کے دلوں میں داخل تھا. صحابہ کے دلوں میں اسلام کے خلاف جہاد تلوار اٹھانے والوں کے مقابل پر جہاد کا ایک جوش پایا جاتا تھا، لیکن یہ ایک دفاعی جہاد تھا، اس میں نفرتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ان نفرتوں کے خلاف جہاد تھا جن نفرتوں کا صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. لیکن یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل برعکس قصہ ہے. سپاہ صحابہ کے دل میں شیعوں کی نفرت ہے جو موزن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں میں سے کسی کا قتل یا ان میں سے کسی مجلسی کا قتل کرنا نہ صرف یہ کہ اللہ کے حضور ان کو اعلی مراتب ان کے لیے اعلی مراتب کا ضامن ہو جائے گا، بلکہ بعض ان میں سے مولوی یہ بیان کرتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو اور اس کوشش میں تم مارے جاؤ تو تم سرداران بہشت میں شمار ہو. تم دیکھنا کہ کس کس کیسے کیسے پاک وجود تمہارے استقبال کو جنت کے دروازوں تک آتے ہیں. ایسے ایسے لو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان قصوں کے ماننے والے دماغ کس قسم کے ہوں گے. مگر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جہالت بہت ہے، اور یہی جہالت ہے جو اس تفریق کو مزید ہوا دے رہی ہے اور ان فاصلوں کو بڑھا رہی ہے. بس محرم میں محبت کی اور باہم رشتوں کو باندھنے کی تعلیم دینی ضروری ہے. اور جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اول زور روحانی تعلق پر دینا ضروری ہے، اور پھر جسمانی طور پر اگر تعلق ہے تو اس تعلق میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہو سکتی. یعنی سونے پر سہاگے کا کام دے گا جسمانی تعلق، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے روحانی تعلق قائم ہو اور روحانی تعلق پر زور دیا جائے. پھر زائد کے طور پر جب جسمانی رشتہ دکھائی دے گا تو لازمی سب کو محبت ہوگی. بس سنیوں کو بجائے اس کے کہ نفرتوں کی تعلیم دیں اور ان کے جلوسوں پر حملہ آور ہوں اور طرح طرح سے ان کی راہیں روکیں یا کاٹیں یا ان پر بم پھینکیں یا زبان سے گندی گالیوں کی گولہ باری کریں، ان کا فرض ہے کہ ایسے موقع پر ان سے بڑھ کر صحابہ کے عشق کی باتیں کیا کریں، اور ان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو صحابہ کا مرتبہ بھی رکھتے تھے، روحانی وارث بھی تھے، اور روحانی وارثوں میں بھی بہت بلند مقام پر فائز تھے، ان کا ذکر بھی کریں اور دوسرے صحابہ کا ذکر بھی کریں، صدیقوں کا ذکر بھی کریں اور شہیدوں کا ذکر بھی کریں، اور کثرت سے درود اور سلام کی مجلسیں لگائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہی دن کتنی برکت کے دن بن سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ دونوں طرف ان دنوں کو نفرتیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے، دونوں ایک دوسرے سے نیکی کی باتوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور یہ بتائیں دنیا کو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاخ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے اہل بیت سے دوسروں کے نسبت زیادہ پیار رکھنے والے ہیں. اہل بات کے ترانے اگر سارے سنی گانے شروع کر دیں، شیعوں کی آواز کو ڈبو سکتے ہیں اس آواز، اور زیادہ عشق کے ترانے گائیں ان سے بلند تر آواز میں، اور ان کو بتائیں کہ محض محبت کی باتیں ہی کافی ہیں، نفرت کی باتیں بیان کرنا ضروری نہیں. بس اس موقع کا اصل علاج یہ ہے، نہ پولیس علاج ہے نہ فوج علاج ہے. یہ علاج کتنے سالوں سے تم کرتے چلے آ رہے ہو، آج تو کہہ دیتے ہو کہ را کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہندوستان کے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں. کل تم کہا کرتے تھے کہ قادیانیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، احمدی ایجنٹ ہیں جو کروا رہے ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوا، اور ضیاء کے زمانے میں تو باقاعدہ دستور بن گیا تھا کہ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا احمدیوں کی نگرانی کرو بڑی سختی کے ساتھ، تمام تر جاسوسی ان کے لیے وقف کر دو، کیونکہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ محرم کے موقع پر احمدی شیعوں اور سنیوں میں فساد برپا کریں گے. اور ظلم کی حد ہر دفعہ توجہ دشمنوں سے ہٹا کر دوستوں کی طرف کر دی جاتی ہے. ساری احمدیت کی تاریخ اس بات کو جھٹلا رہی ہے، اور کئی پولیس افسران اس تحریروں کو پڑھ کر ये कहा करते थे और बाद अहमदियों के सामने बात बयान की कि हमारी हुकूमत पता नहीं पागल हो गई है, उनको पता नहीं कि अहमदियों का मिजाज ही ये नहीं है। कभी हुआ है आज तक इनकी 100 साल तारीख में कि अहमदियों ने फसाद बर्पा किए हों? एक पुरम जमात है, इनके खिलाफ फसाद हुए हैं, दुरुस्त है, लेकिन आज तक एक भी ऐसा वाकया नहीं कि जमात अहमदिया ने कभी दूसरों में फसाद के ख्यालात फैलाए हों या किसी तरह फसाद फैलाने में दखल ही दिया हो किसी किस्म का। कामयाबी तो दूर की बात है। कहते हैं इशारातन, यानी बात पुलिस अफसर की बात बता रहा हूं, उन्होंने अपने लंबे तारीख अपनी लंबी सर्विस का हवाला देकर कहा कि मैं जानता हूं इस लंबे जमाने में जो पुलिस में सर्विस की है, और मैं हल्फ उठा सकता हूं इस बात पर कि अहमदी मिजाज में फसाद कराना दाखिल नहीं। कभी मुझे आज तक किसी अहमदी में इशारतन भी ये बात दिखाई नहीं दी। तो करते क्या थे ये, जिन्होंने शरारत करनी होती थी उन पर से तवज्जो हटाकर जो शरारत के खिलाफ हुआ करते थे उनकी तरफ तवज्जो मरकूज कर दिया करते थे, और फिर उनको फसाद की छुरी छुट्टी थी जो उन्हें फसाद कर रहे थे। जेर नजर अहमदी हैं और फसाद कराने हैं या शियों ने या सुनियों ने, और वो फिर खुलम खुला अपनी साजिशें करते और फसाद करते, और फसादों के बाद एक दफा भी इन दुश्मन हुकूमतों को एक अदना सी बात भी हाथ में नहीं आई कि साबित कर सकें कि यह फसाद अहमदियों ने करवाया था। मुझे याद है उन्हीं दिनों में जब ये कहा करते थे कि अहमदियों से मुतनब्बे रहो, कराची में 100 और पुलिस की तवज्जो अहमदियों की तरफ थी, और उधर कराची में शियों के इमाम बाड़े जल गए, शियों को उनके घरों में जिंदा जला दिया गया, वो कौन लोग गए थे मामा, क्या कोई अहमदी था? तहकीक ने क्या साबित किया था कि अहमदियों का कोई दूर से भी इस बात से ताल्लुक नहीं था। बस जब एक कौम झूठ बोलने की आदी हो जाए और अमलन झूठ की परस्तिश करना शुरू कर दे तो झूठ की सारी तस्वीरें अपने खिलाफ उल्टा करती हैं। अहमदी तो अमन पैदा करने के लिए पैदा किए गए हैं, और अहमदियों से आप कभी फसाद की बात नहीं देखेंगे। अब आप कहते हैं रा ने ऐसा किया, अब रा कैसे वो दुश्मनियां दिलों में पैदा कर सकती है जो तारीख के सैकड़ों साल गवाह हैं कि तुम्हारे दिलों में मुसलसल चली आ रही, कम से कम 1000 साल गुजर चुका है इस तारीख को। खुद मुसलमानों ने मुख्तलिफ वक्तों में एक दूसरे के घर जलाए हैं, एक दूसरे की कब्रें उखाड़ी हैं, मुर्दों को दोबारा फांसी दी गई है और उनके पंजरों को फांसी पर लटकाया गया। ये हलाकू खां का वाकया भूल गए हो? एक सुन्नी दौर में जब बाद शियों पर मजालिम हुए हैं तो उसके रद्द अमल के तौर पर शिया वजीर ने फिर इंतकाम लिया और उसने हलाकू खां को दावत दी कि आओ और इस मुल्क पर कब्जा करो। ये तारीख बता रही है वहां कौन सी रात थी जो अपना काम दिखाती थी। मैं हिन्दुस्तान के हक में बात नहीं कर रहा, मैं किसी के हक में भी बात नहीं कर रहा, ना किसी के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि हकीकत हाल पर नजर रखो, नफरतें जहां परवरिश पाती हैं वही जगह है निगरानी की, और इन नफरतों की परवरिश गाहों में अगर कोई दुश्मन घुसकर मजीद निगेश करे तो वो ऐसी कोशिश कर सकता है, इससे इनकार नहीं, लेकिन नफरतें कायम हैं तो ये कोशिशें फिर जरूर कामयाब होंगी। और ये उधर काबिल तस्लीम ही होगा कि फलां ने ऐसा करवा दिया, तुम करने पर तैयार बैठे थे, उसने जो तलवार नीचे की रुई से उठा के तुम्हारे हाथ में थमा दी, इससे ज्यादा तो उसका कोई काम नहीं, लेकिन करने वाले तुम हो, तुम्हारी नीयतें हैं जिनमें जहर घुले हुए हैं, वो नीयतें हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आंखें हैं जो एक दूसरे को अच्छा देख नहीं सकती, इन नफरतों का इलाज करो, इन नजरों को दुरुस्त करने की कोई तदबीर करो, इन दिलों से नफरतें हटाकर इनमें मोहब्बत के रस घोलने की कोशिश करो। इसके सिवा कोई इलाज ही नहीं है, और ये इलाज इमाम वक्त तुम्हें बता रहा है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो हकम अजल बनकर आए थे वो सलीका से कहा रहे हैं कि देखो इस तरह सहाबा की भी तारीफ करो, इस तरह अहले बैत की भी तारीफ करो, उन पर भी दुरूद भेजो, इन पर भी दुरूद भेजो, ये एक जरिया है उम्मत के इकट्ठा होने का। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यकीनन हमारे नबी खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रब आला की दोनों सिफात रहमानियत और रहीमियत के मजहर थे, फिर सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम हकीकत मोहम्मदिया जलालिया के वारिस हुए, जैसे कि पहले तुझे मालूम हो चुका है।
اب ان صحابہ کے ذکر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اور یعنی خونی رشتے میں اس کے ذریعے منسلک اور دوسروں سب کا اکٹھا ذکر فرما رہے ہیں اور تمام صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں. اس میں نعوذ باللہ اہل بیت اس تعریف سے خارج نہیں ہوئے, بلکہ جیسا کہ پہلے میں حوالے پڑھ چکا ہوں, اول طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش نظر ہیں. فرماتے ہیں پھر صحابہ حقیقت محمدیہ جلالیہ کے وارث ہوئے, جیسا کہ تجھے معلوم ہو چکا ہے. ان کی تلوار مشرکین کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھائی گئی, اور مخلوق پرستی کے ہاں ان کی ایسی کہانیاں ذکر ہیں جو بھلائی نہ جا سکیں گی اور مخلوق پرستوں کے ہاں ان کی ایسی کہانیاں ذکر ہیں جو بھلائی نہ جا سکیں گی. انہوں نے صفت محمدیہ کا حق ادا کر دیا. اب صفت محمدیہ کو صحابہ میں رائج فرمایا ہے, یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. وہ تمام صفات حسنہ جو خونی رشتوں سے میں تعلق رکھنے والے اہل بیت میں تھیں یا محض روحانی رشتہ میں بندھے ہوئے صحابہ میں تھیں, وہ تمام خوبیاں نہ ان کی ذاتی تھیں نہ ان کی ذاتی تھی, وہ صفت محمدیہ کے ان میں جاری ہونے کے نتیجہ میں تھی. جو اس نقطے کو سمجھ جائے وہ ایک کے مقابل پر دوسرے سے نفرت کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ صفت محمدیہ کی طرف پیٹھ دکھا کر صفت محمدیہ سے محبت نہیں کی جا سکتی. صفت محمدیہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے صفت محمدیہ کے عشق کے گیت نہیں گائے جا سکتے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس اعلی پیرائے میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو صحابہ میں جلوہ کر دکھایا. فرمایا ہے وہاں بھی سیرت محمدیہ کام کر رہی ہے, یہاں بھی سیرت محمدیہ کام کر رہی ہے. اے سیرت محمدیہ کے اشاک, کیا تم سیرت محمدیہ سے دشمنی کرو گے؟ بس جہاں محمدی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, محمد رسول اللہ والذین معہ, وہاں کسی اہل بیت یا غیر اہل بیت کی کوئی تفریق نہیں ہے. اگر حسن ہے تو محمد کا حسن ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت ہے تو محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ میں اگر کوئی مدح کی بات پائی جاتی ہے تو محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کے نتیجے میں, اور بین ہی یہی وجہ فضیلت کی اہل بیت میں پائی جاتی ہے, اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے. بس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور ان کے تابعین کو اس میں محمد کا مظہر بنایا اور ان کے ذریعے رحمانی جلالی شان ظاہر کی اور انہیں غلبہ عطا کیا اور پے در پے نعمتوں کے ذریعے ان کی نصرت فرمائی. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذکر میں فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں تو یقین کے چشمے جاری تھے اور وہ خدائی نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اور انہی نشانوں کے ذریعے سے خدا کے کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا, اس لیے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی. اب یہ وہ حصہ ہے جس کی کمی کی وجہ سے ساری امت کہلانے والی امت میں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے لوگوں میں فساد پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ وہ نقطہ ہے جس کو نہ سمجھنے کے ذریعے, جس پر عمل نہ کرنے کے نتیجہ میں, کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ میں خدائی نشان دیکھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور اس ذریعے سے خدا کے کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا, اس لیے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی. بس جنہوں نے الہی نشان دیکھے ہوں لازم ہے کہ ان کی زندگی پاک ہو, اور پاک زندگیوں میں یہ بد نمونے دکھائی نہیں دے سکتے جو محرم کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ پاک دلوں کی سے دوسرے پاکوں کے خلاف نفرت اور بغض کے کلمے اس طرح نکلیں جس طرح پھوڑے سے پیپ نکلتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاک وجود صحت مند وجود ہوتا ہے, اس میں گندی پیپ کے پالے ہوئے پھوڑے نہیں ہوا کرتے. پس جب بھی صحابہ کے خلاف شیعوں کی مجالس میں سخت قسم کی ظالمانہ زبان استعمال کی جاتی ہے, جو دلوں کے پھوڑے ہیں جو سارا سال پکتے رہتے ہیں اور وہ پیپ اس وقت پھٹ کر اچھل اچھل کر باہر نکلتی ہے, اور بہت ہی بدبودار مواد ہے جو باہر نکل کے گلیوں میں آتا ہے اور ساری فضا کو یہ بدبودار کر دیتا ہے,
دوسری طرف مقابل کے دیکھیں، اگر وہ مقابل ان کلوں کے مقابلہ کرنے والے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے نشان دیکھ کر اپنے دلوں کو پاک کر چکے ہوتے تو ایسے موقع پہ استغفار سے کام لیتے، گند کا جواب گند سے نہ دیتے بلکہ ان کے لیے دعا گو ہو جاتے، ان پر زیادہ رحم بر شفقت کرتے، ان کو سمجھانے کے لیے سارا سال کاروائیاں کرتے اور دلائل کی دنیا میں ان کو گھسیٹ کر لاتے اور دلائل کے میدانوں میں یہ فیصلے کرتے بجائے اس کے کہ تلوار کے میدان میں ایسے فیصلے کیے جائیں. بس ادھر بھی وہ پاک نمونے نہیں ہیں، ادھر بھی وہ پاک نمونے نہیں ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق باندھنا ہے تو اس امام سے تعلق باندھے بغیر یہ سچا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. یہ امام ان پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی. وہ تعلق جو 1300 سال میں تم کاٹ بیٹھے، وہ تعلق 1300 سال کے بعد دوبارہ جوڑنے کے وقت آئے اور آسمان سے وہ رسی نیچے کی گئی جس رسی سے ہاتھ جدا ہو چکے تھے. اب ایک ہی راہ ہے کہ اس رسی کو دوبارہ مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لو. اس پناہ کے سوا اور کوئی پناہ نہیں ہے، اور یہ پناہ امام وقت کے انکار کے ذریعے میسر نہیں ہو سکتی. یہ پناہ صرف اس صورت میں نصیب ہو سکتی ہے اگر امام وقت کو تسلیم کرو، اس سے محبت کا رشتہ باندھو، کیونکہ یہی محبت کا رشتہ سلسلہ وار خدا تک پہنچے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت والے دلوں میں پیدا کرے گا، صحابہ کی سچی محبت کے سلیقے تمہیں سکھائے گا، اہل بیت کی سچی محبت کی روح تمہیں عطا کرے گا. یہ صاحب عرفان محبت ہوگی جس کے نتیجے میں پاک عمل پیدا ہوتا ہے. یہ ایسی محبت ہوگی جس کے نتیجے میں دل پاک کیے جاتے ہیں، اور پاک دل ایک دوسرے سے نفرت نہیں کیا کرتے، پاک دل آپس میں بٹ نہیں جایا کرتے بلکہ وہ ایک ہاتھ پر جمع ہو جاتے ہیں. اور امت محمدیہ کو دوبارہ ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جس امام کو بھیجا ہے وہی ان روحانی رشتوں کا ضامن بن کر آیا ہے، وہی ان روحانی رشتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی بنا کر بھیجا گیا ہے. تم اس کی ندا پر کان دھرو اور اطاعت اور محبت کے ساتھ اس کے حضور اپنے دلوں کو ان معنوں میں جھکا دو کہ جس طرف وہ بلاتا ہے وہ دل لپکتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اس طرف دوڑے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرف وہ ان دلوں کو بلا رہا ہے، یعنی تم سب کے دلوں، وہ محمد رسول اللہ کا رستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں. وہ خدا کا رستہ ہے، اس کے سوا کوئی اور رستہ نہیں. اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی سے وحدت ملیتا ہوتی ہے، اسی سے تفرقے پھر وحدت کی لڑیوں میں پروئے جاتے ہیں. بس آپ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور کی بات ہے تو ان نصیحتوں پر تو عمل کریں یا بتائیں کہ ان میں کیا نقص ہے، ان سے بہتر بات تو پیش کر کے دکھائیں. آپ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ وہ مسیح موعود علیہ السلام وہی ہیں جو حکم اور عدل بن کر آئے تھے اور تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے والے تھے. اب آپ کے فیصلے میں نے تمہیں سنا دیے ہیں، ان فیصلوں سے بہتر فیصلے کر کے تو دکھاؤ. بتاؤ تو صحیح کہ اس سے زیادہ اور کون سی پاک اور مؤثر راہ ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کے بٹے ہوئے دلوں کو پھر ایک ہاتھ پر اکٹھے کر سکتی ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اب تمہارے اختیار کی یا ہاں یا نہ کی بات نہیں رہی. امر واقعہ یہ ہے کہ سچا امام جن رستوں کی طرف بلاتا ہے ان رستوں سے انکار خودکشی کے مترادف ہو جایا کرتا ہے. تم انکار کرو گے بھی تو باتیں وہی ماننی پڑیں گی جو مسیح موعود کہتے ہیں. ان باتوں سے بہتر باتیں تمہارے فرشتے بھی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی برکتوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل ہوا ہے. جو وحدت کے رستے آپ نے بتائے ہیں ان کے سوا اور کوئی وحدت کا رستہ نہیں. بس اس رستے سے آؤ یا اس رستے سے آؤ، تو نہ آؤ یا کرہ نہ آؤ، تمہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
कि अगर बैत नहीं करनी तो बातों को तो लाजमन मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानोगे तो इसी तरह बटे रहोगे, इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ नफरतों की तालीम देते रहोगे, नफरतों की मुनादी करते रहोगे। और हर साल बजाय इसके कि मुहर्रम उम्मत मोहम्मदिया को एक करने का अजीम शान नजारा दिखाए, हर साल ये मुहर्रम आप लोगों को और ज्यादा मुतफर्रिक करता चला जाएगा, आपके दिलों को और ज्यादा फाड़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला आपको अकल दे, होश दे, और वो सच्ची बातें जो एक साफ और पाक दिल को साफ दिखाई देती, किसी दलील की हाजत नहीं रहती। सच तो खुद इस तरह बोलता है कि मोमिन की पेशानी से बरसता है, सच तो खुद इस तरह बोलता है जैसे मुश्क खुशबू देता है। बस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बातों में वो सच्चाई है जो मोमिन की पेशानी के नूर की तरह आपके चेहरे से बरस रही है। आपकी बातों में वो सच्चाई है जो मुश्क की तरह खुशबू रखती है और खुद खुद उठती है और फिजा को महका देती है। बस इन बातों पर गौर से कान धरो और इनको अपने दिलों में जगह दो। यही एक रास्ता उम्मत को दोबारा वहदत की लड़ियों में पुरोने का रास्ता है, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ